الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل القائلين ولا مسلمين ولا أعضاء المجمعين إلى يوم الدين. رسالت کی مسائل پر گفتگو ہوئی ہے جس کے بعد سارے مسائل بیان ہو گئے تھے جس کے رکھنے کا موضوع تھا, لیکن رسالت کے جو مسئلے باقی رہ گئے جس کے بارے میں یاد کیا گیا تھا کہ آج کے درد میں ان کا خراب ہوگا, رسالت کا مقصد بہت تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کیا جا چکا کہ ہر وہ کام جو انسان شرحاً خود انجام دے سکتا ہے اور اس پر یہ پابندی نہیں ہے کہ اسے خود بھی انجام دے, اس میں یہ اختیار ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو بھی اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے کہ میرے جانے کی دکان کو نہیں کرنا ہے. البتہ کسی بھی شرائط ہیں, کسی بھی اصول ہیں کہ جن کا تذکرہ گزر چکا ہے. اب فقط جو مسئلے سلسلے کے پہلا مسئلہ تو یہ ہو, اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو اپنا نمائندہ بنایا, اپنا وکیل بنایا کہ تم جاؤ اور جا کر یہ کام میری جانب سے کر دو, یہ مکان ہے جو تمہیں فروخت کرنا ہے, یہ نکاح ہے تمہیں بیٹی کا جو تمہیں پڑھنا ہے, یہ بھی اب اس صورت میں جس کو وکیل بنایا گیا, نمائندہ بنایا گیا, جسے یہ اختیار دیا گیا ہے تو اس کام کو انجام دے, اسے یہ حق نہیں کہ وہ بھی اپنے بجائے کسی اور کو اپنا نمائندہ بنائے کہ جاؤ اور خود جا کر پورا چڑھتا یہ کام کر دیا. ایک آدمی نے ہم سے یہ کہا کہ یہ میرا مکان ہے جو آپ کو فروخت کروانا ہے, جبکہ کہ میرے گھر میں نکاح ہے اور آپ کو نکاح پڑھنا ہے, تو اب ہم نے یہ بات اگر مان لی اور ہم اس کے وکیل بن گئے تو اس کے بعد یہ اختیار نہیں کہ ہم خود یہ کام کرنے کے بجائے کسی اور کو مقرر کریں کہ تم جاؤ اور جا کر اس کام کو انجام دے. یعنی ایک وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کام خود کرنے کے بجائے کسی اور کو مقرر کریں. یہاں اگر جو اصلی آدمی ہے, مالک ہے, وہ راضی ہو جائے, وہ اس چیز پر راضی ہو جائے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اختیار ہے اس وکیل کو, اسے کرنے کو, اس نمائندے کو کہ وہ اپنے بات کسی اور کو بھی اس کام کے لیے مقرر کر سکتا ہے. لیکن سارا سال بتا ہے کہ جو پہلا اصلی آدمی جو مالک ہے اس نے کس انداز سے اجازت دی ہے. اگر اس نے ہم سے یہ کہا کہ جاؤ یہ کام کر دو اور تم اس کام کو کرنے میری طرف سے کسی اور کو بھی وکیل بنا سکتے ہو, ہم سے یہ کہا اس نے بس کہ اس کا نام ضے ہے کہ تم یہ کام کرو اور تمہیں میں اختیار دیتا ہوں کہ یہ کام کرو اور کسی اور کو بھی میری جانب سے وکیل بنائے. اب اس صورت میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم کسی اور کو بھی وکیل بنائیں گے, لیکن کیونکہ زید نے ساتھی نے جس کا کام ہے ہم سے یہ کہا تھا کہ وکیل اس کی طرف سے بنایا جائے, اس لیے اب ہم جسے وکیل بنائیں گے وہ اسی کا وکیل مانا جائے گا. یعنی اگر کسی میں ہماری وکالت ختم ہو گئی, وکالت ختم ہو جاتی ہے موت سے, فرض کیجیے کہ انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد دوسرا جس کو ہم نے بنایا تھا وہ اپنی جگہ باقی رہے گا. ہمیں یہ بھی حق نہیں کہ ہم بعد میں کسی بات پر اسے ناراض ہو کر یا اسے غیر مطمئن ہو کر اسے ہٹا دیں, بلکہ کیونکہ مالک نے کہا تھا کہ میری طرف سے بناؤ, اس لیے جو دوسرا بھی بنا یہ اصل میں اسی کا نمائندہ ہے, اسی کا وکیل ہے, ہم اسے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں مالک کی مرضی. اگر وہ اس انداز میں کہے کہ یہ کام بہت بڑا ہے, جب اس کام کو تم کرو اور اپنی مدد کے لیے تم جیتے جاؤ اپنی طرف سے مقرر کر سکتے ہیں, اس انداز میں کہیں پھر ہم کسی کو بنائے وکیل کہ ٹھیک ہے یہ مکان ہم کو بیچنا تھا, ہم ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے, ہم نے ایک اور آدمی کے ساتھ بھائی میری طرف سے یہ کام کر دیا. اب اس صورت میں جو دوسرا وکیل بنا وہ پورا کا پورا ہمارے اوپر اس کا انحصار ہوگا, وہ پورا کا پورا ہم پر ڈیپینڈ کرے گا, یعنی ہم چاہیں تو اسے ختم کر سکتے ہیں. اگر ہماری وکالت ختم ہو جائے وہ اصلی مالک ہمیں ہٹا دے یا ہم مر جائیں تو اس صورت میں وہ دوسرا بھی خود بخود ختم ہوتا رہ جائے گا. بارہ کس انداز سے اجازت دی؟ اگر کہا میری طرف سے بناؤ تو انداز دوسرا، اگر کہا کہ نہیں یہ کام تمہیں کرنا ہے تم اپنی مرضی سے جسے چاہو بناؤ، اس کا طریقہ اور اس کا انداز دوسرا ہے. اور یہیں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ جس کی تھوڑی سی تشریح میں نے پچھلے ہفتے کی، صرف مشتحدین اور مراجر اپنے مختلف کام کو انجام دینے کے لیے وکیل بناتی ہیں، جس کی تھوڑی تفصیل پچھلے ہفتے آ گئی کہ وکالت کے مسئلے ہیں، کہ وکالت کتنے عرصے رہتی ہے کس انداز سے رہتی ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ اب جب دوبارہ تفصیل کے مسائل آئیں گے اس وقت بیان کی جائے گی. لیکن اسی دن میں اس بات کو بتا دیا جائے کہ جب وہ کسی کو وکیل بناتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میری طرف سے تم جمع کرو، کرنے مال جمع کرو، پیسے جمع کرو، تو اب جب تک کہ وہ اس آدمی کو یہ اختیار نہ دے گی نہ تمہیں یہ بھی اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم خود یہ کام نہ کر سکے تو کسی اور کو بھی اپنی مدد کے لیے لے لینا، جب تک کہ وہ اس کے اجازت نامے میں یا تحریر، وہ تحریر اس میں اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم میرے وکیل، جب تک کہ اس نے وہ وضاحت نہ کرے یہی مسئلہ چلے گا. جس سے اس کو وکیل بنایا گیا ہے اس کے تمہیں اختیار نہیں کہ تم کسی اور سے کہو کہ لاگے تم جمع کرو، یا کسی اور سے کہو کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جتنے پیسے تمہارے پاس آئے تم اپنی مرضی سے خرچ کرو، یا مسجد میں لگا یا امام باڑے میں لگا. نہیں، جب یہ اصل مسئلہ گزرا تو جس آدمی کا کام، وہ اگر ایک آدمی سے کہے کہ تم میرے وکیل ہو پر اس سے آگے کچھ نہ کہے تو جسے وکیل بنایا گیا اسے یہ اختیار تو ہے کہ وہ کام خود کرے، مگر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بجائے یا اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی مقرر کرے. اس کا دعوی مدار ہوگا اس کے اوپر، اس مستحق کے اوپر، اگر وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ تم بنا سکتے ہو کسی اور کو وکیل کو تو ٹھیک، ورنہ آپ کے اجازت نہیں. اور ایسی اجازت کو ہماری جگہ میں وکیل در توکیل کہا جاتا ہے، اس کی تشریح اس وقت ضرورت نہیں ہے نہ مناسب. تو فی الحال موجودہ جو مشترکین ہیں ان میں کسی نے کسی ایسے شخص کو ہندوستان اور پاکستان یعنی کہیے کہ ایران اور عراق کے باہر کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ان کی جانب سے کسی اور کو بھی کوئی اختیار منتقل کرے کہ تم میری جانب سے یہ اختیار رکھتے ہو، جسے چاہو پہلے ایمان جمع کرنے کا آپ دے دو، جب تم اپنے جانب سے یہ اختیار رکھتے ہو تو کسی کو اجازت دے دو تو تم اتنا سہنے مان خرچ کر سکتے ہو. فی الحال ایسی کوئی اجازت نہیں. دو تین آدمیوں کو ایسی اجازت دی گئی ہے، مطلب وہ سب سے سب یا ایران میں ہیں یا عراق میں ہیں، اور اس ماحول سے بہت دور سر یہ ذمہ بات آ گئی تھی جس کا تھوڑا تذکرہ دوسرے ہفتے ہوا ہے، تھوڑا تذکرہ بعد میں ہوگا. وکالت کے سلسلے کا آپ کی مطلب زیادہ ایک کام کو مقرر کرنے کے لیے کئی آدمیوں کو وکیل بنایا، یہ مکان بیچنا ہے، یہ گاڑی بیچنا ہے، یہ زمین بیچنا، تم کئی آدمیوں کو الگ الگ کر کے وکیل بنایا ہے. اب اگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے سے ہر ایک اختیار تن تنہا اس کام کو تم انجام دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ہر آدمی اس کام کو الگ الگ کر سکتا، اور اس میں سے اگر ایک آدمی مر جائے تو بہرحال دوسرے اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر بنانے والے نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کری، نہ تحریر میں نہ زبان میں کچھ نہیں کہا کہ تم یہ کام الگ الگ بھی کر سکتے ہو، بس فقط ایک آدمی سے کہا کہ تم اس مکان کو بیچ دینا، دوسرے سے بھی کہا، دوسرے سے بھی کہا، چوتھے سے بھی کہا، تو اس صورت میں ان میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ الگ یا تن تنہا یہ کام کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر اس کام کو انجام دو، اور ان میں سے اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو باقی دسی وکالت کے حکم ہو جائے. وکالت کے سارے مسائل اچھے ہفتے آ گئے تھے، فقط اس کو مزے سے اس کو آج بیان کر دیا، شاید کو اللہ کے پچھلے ہفتے کو بھی پتا چلے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تم کے مسائل کے پاس جلد از جلد ختم کرنا اس لیے اب زیادہ یا تکرار یا ریپیٹیشن کا وقت نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر بھی جگہ کا ختم ہو گیا. اب وقت کے مسائل پر آج گفتگو کرنا، اس کے بعد میں نے اعلان کیا تھا کہ توضیع کے مطابق فقط وقت اور وسیعت کے مسائل باقی رہ جائیں گے، پھر توضیع مسائل ختم ہو جائیں گے. بس جس کے مسائل آج بیان کرنا ہے انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ اپنی پوری شدت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے. اس کے بارے میں مفصل گفتگو تو اس آدھے گھنٹے میں ہوگی کہ جو تقریب کا وقت ہوتا، لیکن مسائل اس کے ابھی بیان ہو رہے ہیں، تشریح اس کی بعد میں ہو جائے گی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے مال کو یا اس کے کسی حق کو ظلم کرتے ہوئے اسے چھین، کسی شخص کے مال کو یا کسی شخص کے حق کو چھین لینا، اس تک نہ پہنچنے دینا، کسی کے مال کو لے لینا یا کسی کے حق کو لے لینا، اس کا نام ہے قتل. اور یہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب وقت کے بارے میں دو حصے آپ کو بتائے گئے، ایک یہ کہ کسی کا مال لے لینا، یہ تو بہت مشہور معروف اور عام چیز ہے، زبردستی قبضہ کر لینا، چھین لینا، غصب کر لینا، کسی کی زمین ہے، کسی کا مکان ہے، کسی کے پیسے ہیں، کسی کا لباس ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کی کتاب ہے. فرض یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شرن مال کہلاتی اس کو چھین لینا، جبکہ حق کسی اور کا ہو، وہ چیز کسی اور کی ہو، ظلمت اسے چھین. چھیننے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ چیز اس کے پاس ہو ہم اس سے لے لیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس نہ ہو لیکن یہ چیز اس کے پاس پہنچنے والی تھی، بیچ میں دخل کر کے ہم اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ تو ہے کسی کا مال چھیننا جو حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے تو اس کے لیے فوراً توبہ واجب ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جن کے مسائل آج بیان ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ کسی کا حق چھین لینا، حق الگ چیز ہوتی ہے، مال الگ چیز ہوتی ہے. مال وہ چیز ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ظاہری اعتبار سے موجود، جیسے میں نے مثال دی، کپڑا ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، پیسے ہیں، جو آنکھ سے نظر آتی ہے، ظاہری اعتبار سے موجود، یہ ہے مال، اس کو چھیننا. اور ایک چیز ہوتی ہے شرن حق، حق آنکھ سے نظر آنے والی کوئی چیز نہیں، لیکن اس کا چھین لینے والا بھی مجرم. مثلا ایک مسجد ہے، اب یہ مسجد سارے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے اندر کوئی آدمی آگے بڑھ کر قبضہ کر لے اور دوسروں کو اس سے محفوظ کر لے، ابھی نہیں کسی کا مال نہیں کہ فلاں شخص کا مال ہے، فلاں شخص اسے لے سکتا، نہیں، اس میں سب کا حق تھا، ارے تو یہ حق حاصل کر لے، وہ آئے اور آ کر اسے استعمال کرے. تو بس یعنی چھین لینا یا ظلم کرنا کبھی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی حق کے بارے میں ہوتا ہے. جناب علماء کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو مشترکہ استعمال کی، مثلاً مسجد ہے، متاثر خانہ ہے، پل ہے، سڑک ہے، پانی وغیرہ ہے، یہ مشترکہ استعمال کی چیزیں جس کو اس کے مالک نے سب کے لیے عام کر دیا ہے کہ سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی اگر کوئی آدمی اس پر قبضہ کر کے اس طرح سے بیٹھ جائے کہ دوسروں کو اس سے استفادہ نہ کرنے دے، فائدہ نہ حاصل کرنے دے، یہ بھی حرام ہے، بلکہ بھی گناہ. چنانچہ اگر کوئی شخص مسجد میں اپنے لیے جگہ محسوس کر لیتا اور اس جگہ پر کسی اور کو آنے ہی نہیں دیتا، اس جگہ سے کسی اور کو استفادہ کرنے ہی نہیں دیتا، اس جگہ کو کوئی اور استعمال کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی حق ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور اس کے اندر بھی توبہ واجب ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. اب مال چھیننے کی جو بات آئی، بس کے معنی ہے کسی کے حق کو یا مال کو چھین لینا، کسی دو قسم میں نے بتائیں، ایک کسی کا حق لے لینا، ایک کسی کا مال لے لینا. اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ شرن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود مالک ہے کسی چیز کا، لیکن اس کے بھی اپنے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں. اب اگر وہ اپنے مال کو لے تو وہ بھی واپس کر جائے گا. ہمیشہ یہی ضروری نہیں کہ اگر ہماری کوئی چیز ہے اور دوسرا اسے چھین کر لے جائے تو یہ حرام اور فرض. کبھی ایسا ہوگا کہ چیز ہماری اور ہم ہی اس کو استعمال کریں تو یہ فرض ہے یا حرام. یعنی جب کبھی ایسا موقع آئے تو وہ چیز خود مالک شرن مالک کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. شریعت کے اعتبار سے یہ چیز اس وقت کسی اور کا حق، اور اس میں مالک اگر دخل دے تو کبھی مالک سے واسطے ہوتا ہے، واسطے میں حق کرنے والا اور خود کرنے والا. مثلاً ایک مکان ہے، ہم نے کرائے پر لے لیا ہے، طے پایا ہے کہ ایک سال کے لیے یہ مکان کرائے پر دیا گیا ہے، اب ہمارا مکان، لیکن کیونکہ ایک سال کے لیے ہم طے کر چکے ہیں کہ کسی اور کو ملے، اس لیے اب اگر ہم اپنے مکان میں داخل ہو جائیں اس حصے میں جس کو ہم کرائے میں دے چکے ہیں تو یہ بھی حرام ہے ہمارے لیے، جبکہ ہم خود مالک، اور یہ بھی حق کہلا جائے گا. یا اسی طرح شریعت میں ایک چیز ہے جس کے مسائل آج سے چار سال پہلے آئے تھے، وہم رکھنا یا دل بھی رکھنا. ہم کسی سے قرضہ لے کے آتے ہیں، اب وہ آدمی قرضہ کس بات پر دے، کہتا ہے کوئی چیز رکھ کر جاؤ کوئی ضمانت دے. ہم نے کہا فرض کیجیے یہ زیوا جو ہے ہم تمہارے پاس بطور ضمانت رکھواتے ہیں، یہ دل بھی ہے، یا یہ کپڑا یا یہ مکان یا یہ گاڑی یا چیز تمہارے پاس دل ہے، جب ہم قرضہ واپس کریں گے تو اپنی چیز لے جائیں گے. اب چیز سے مالک ہم نے اس کو جا کر یہ چیز رکھوا لی اور اس کا قرضہ لے لیا 5,000 کا. اب قرضہ ادا کرنے سے پہلے اگر کسی وجہ سے ہم اس سے جا کر اپنی چیز لے بغیر اس کی اجازت سے، اگر وہ راضی ہو گیا تو بات دوسری، ضروری جا کر یہ کہہ کر کہ یہ چیز ہماری ہے، ان کو اٹھا جائیں یا استعمال کریں، یا اس کو پتہ بھی نہ چلے ہم خود ہی جائیں اس چیز کو استعمال کریں کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی غلط ہے, جبکہ چیز ہماری, مگر چونکہ اس مدت میں یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں, اس لیے ہمارا اپنی چیز کو استعمال کرنا بھی حرام بن جائے. غلط کے معنی ہے یہ بات بڑی حق کی ہو, کہ مال ہمارا ہے مگر آج کل خود آدمی کا حق صحیح سے رکھنے ہم نے اس کے حق میں دخل دیا, اس لیے یہ حرام ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ کسی کے مال کو یا کسی کے بس کو ظلم چھین لینا, کسی کے حق کو یا کسی کے مال کو ظلم چھین لینا, یہ بس کہلاتا ہے اور حرام. جب یہ حرام ہے تو اب اگر کوئی آدمی یہ حرام کام کر دے تو اس کے بعد اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہر گناہ کی طرح اس میں بھی ایک ذمہ داری کو فوراً آ جاتی ہے کہ آدمی توبہ کرے, فوراً توبہ کرے ایک آدمی کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ غلط ہے, توبہ واجب ہے اور پھر فور واجب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری وہ یہ کہ اگر کسی بیمار کو چھینا گیا ہے تو اس میں یہ واجب ہے کہ اسے واپس بھی کیا جائے, توبہ بھی واجب ہے اور مال کا واپس کرنا بھی واجب ہے. اور اگر حق کو چھینا گیا ہے تو اس میں فقط توبہ ہے, واپسی کی تو کوئی بازی نہیں. مطلب جیسا میں نے مثال کی, یہ پل ہے یا سڑک ہے یا مسجد, اس میں ہم بیٹھ گئے آ کر اور کسی دوسرے کو استعمال نہیں کرنے دیا, بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا, خدا کو ناراض کیا ہے, فوراً توبہ. لیکن اب اس میں چونکہ مالک تو کوئی نہیں ہے, سب اس کے مالک, اس لیے اس میں اور کوئی ذمہ داری نہیں. تو وقت یا کسی پر ظلم کر کے اس کی چیز کو چھین لینا, اس چیزوں کو سننے, ایک حق میں آتا ہے ایک مال میں آتا ہے, دونوں میں اگر کوئی بھی کام ہم کریں تو توبہ تو واجب ہے. لیکن توبہ کے بعد اگر کسی کا حق وقت کیا ہے تو توبہ کر کے بات ختم ہو جاتی ہے, کسی کا مال وقت کیا ہے تو توبہ کرنے کے بعد بھی چیز اس کو واپس پلٹانا بھی واجب ہے. اور واپس پلٹانے کے بعد اس میں بھی کئی ذمہ داریاں آئیں گی جن کا تذکرہ آہستہ آہستہ ہوگا. مطلب بہت رہیں گے, خالی توبہ کر کے بیٹھ گئے کبھی دیکھا, توبہ کرنے کے بعد یہ چیز واپس کر بھی کبھی دیکھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چیز واپس کرنے کے ساتھ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی تفصیل اس مقام پر علماء بیان کیا کرتے ہیں. تو خیر حق کی تعریف بتا دی گئی اور مرض کرنے والے کے گناہ کی معافی کا طریقہ بتا دیا گیا. اچھا واپسی میں پھر یہ بات کہیں گے رہے کہ واپسی میں وہی طریقہ ہے کہ جس کے ہاتھ کی ایک چیز ہونا چاہیے کہ اسی کے پاس واپس کرنا ہے. مطلب ہمارا زیور یا مکان یہ بھی رکھا, ہم اس کو لے کے آ گئے اور ہم کو اپنے گناہ کا احساس ہوا, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو فوراً اس تک واپس کریں. یا یہ اگر فرض کیجیے ہم نے کسی کے پاس ایک چیز گروی رکھوائی اور کسی نے اس آدمی سے جس کے پاس ہم نے یہ چیز رکھوائی ہے اس چیز کو چھین لیا, بعد میں اپنے علاوہ کے احساس کو اپنے توبہ کیے تیسرا آدمی, لیکن توبہ کرنے کے بعد جو چیز واپس کرے گا مالک کو واپس نہیں کرے گا, ہمیں واپس نہیں کرے گا, بلکہ جس کے پاس یہ چیز جانا چاہیے چلن اس کو واپس کرے گا. یعنی اگر ہم کو لا کر بھی دے تو ہم یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو کوئی چیز نہیں چھینی, ہمارا تو اس میں کوئی نفع نہیں چیز آیا رکھنے سے بھرت, بلکہ پھر واپس پلٹانا ہے اسی آدمی کو جس کے ساتھ اسے ہونا چاہیے. تو قرض سے گناہ کی معافی یہ ہے کہ توبہ کرے اور اگر کوئی چیز ہے تو اسے واپس کرے, یا مالک کو واپس کرے اگر اس کو مالک کے ساتھ ہونا چاہیے, یا اسے واپس کرے کہ شرن جس وقت اس کا حق بنتا ہے اسے لے جا کے واپس کرے. ایک بات اس سلسلے میں اور رہے ذہن میں, یہ بہت اہم مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی بچے سے, بچے سے مطلب نابالغ, نابالغ بچے یا کسی پاگل آدمی سے کوئی چیز چھین لے یا بس کر لے, اب اس کے بعد توبہ کر کے واپس کرنا, مگر یہ ذہن میں رہے کہ اب جو واپس کرنا ہے تو بچے سے چھینی ہوئی چیز بچے کو نہیں لینا, یہ غلط ہے ورنہ ہم پھر گناہ گار رہیں گے. بچے سے اگر ہم چھین کے لانے چیز کو تو یہ گناہ ضرور کیا, ایک پاگل یا دیوانے سے کوئی چیز چھین کے لائے گناہ ضرور کیا. چھین کا لانا تو بتا رہے ہیں یعنی محاورہ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اس کی دونوں قسم ہے, چھین کا لائیں یا بچے کا تو تھپ تھا, لیکن ہم نے اس تک پہنچنے ہی نہیں دیا, اس کو بیچ میں دبا لیا بیچ میں رکھ لیا. اب اس صورت میں توبہ کرنا ہے, توبہ کرنے کے بعد یہ چیز بچے کو واپس نہیں کرنا, کیونکہ شرن بچہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. اب اگر ہم بچے کو واپس کریں گے تو بات اپنی جگہ رہے گی, یعنی ہم اس چیز کی قیمت سے ذمہ دار ہوں, بلکہ یہ چیز واپس کرنا ہے بچے کے بلی, چیز چھینی گئی بچے کے ہاتھ سے مگر واپسی جب ہوگی اس سے بلی کے ہاتھ سے, یعنی شرن جو اس کا سرپرست ہے, چیز چھینی گئی دیوانے یا پاگل کے ہاتھ سے, لیکن اب جو ہے واپسی کے بعد ہم اسے دیں گے اس کے بلی یا سرپرست. یا ایک چیز ایک بچے کو مل رہی, اگر ہم دخل نہ دیتے تو وہ دینے والا تو سیدھا بچے کو دیتا, ہم نے بیچ میں دخل کیا اس چیز کو بیچ میں لے لیا, بیچ میں روک لیا, بیچ میں وہ چیز اپنے ہاتھ میں لے لی. اب اگر
کچھ عرصے کے بعد ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہو یہ چیز ہم واپس کرنے جائیں تو اس بچے کے ہاتھ میں نہیں جائے گی بلکہ ہم کو جا کر دینا پڑے گا اس سے بڑی ایسا فرق ہے. یعنی اگر ہم نے بچے کے ہاتھ میں اس چیز کو دے دیا اور یہ چیز ضائع ہو گئی ہمارا گناہ اپنے مقام پر باقی ہے بلکہ ہماری ذمہ داری کی گئی چیز بچے کے سرپرست کے بڑی کو دینا. تو چیز واپس کرنا یہ واجب ہے, صرف اور واجب ہے فوراً واجب ہے, مگر کس انداز سے واپس کریں گے اس کا طریقہ ذہن میں رہے کہ اگر مالک کا حق ہے تو مالک کو دیں گے, اگر اس وقت کسی اور کا حق ہے مطلب جیسے میں نے مثال ایک مکان کرائے پر اٹھا ہوا ہے ہم نے غصب کر دیا اب واپس کریں گے تو مالک کو نہیں بلکہ اس کرایہ دار کو کہ جس کو ہی کرتے تھے اس میں رہنا, یا اسی انداز سے بچے سے چیز چھینی گئی تو لیتے وقت بچے کے ہاتھ سے دی ہے لیکن دیتے وقت اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اس کے بری کو دینا پڑتا. اس میں اسی سلسلے میں ایک مسئلہ اور آتا ہے اور وہ مسئلہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے اندر بھی ایک سلسلہ قائم ہو جائے, مطلب ایک چیز تھی ہماری چیز تھی ایک آدمی نے اس کو ہم نے سینا وقت کیا لے گیا اس کے پاس یہ چیز صرف کچھ اور ظالم پیدا ہوا وہ اس سے بھی اس چیز کو چھین کے لے گیا. اب اس میں دو آدمی بیچ میں باتیں پر گناہ گار ہے, ایک وہ تو جس نے ہم سے چھینا بھی پھر ایک آدمی اور آیا وہ بھی ظالم تھا, وہ زید سے اس چیز کو لے کر چیز کو چھین کر لے گیا اس کا نام تھا بکر یا عمر. اب یہ چیز اس وقت ہے دوسرے آدمی کے پاس جس کا نام بکر ہے, تو شریعت اس صورت میں اس مظلوم کو یعنی جو پہلے نمبر پر جس کی یہ چیز اختیار یہ چیز چاہے تو وہ زید کے پاس جا کر اس سے اپنی چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے اور مانگ سکتا ہے بلکہ زبردستی اس سے لے سکتا ہے, اور زید جو ہے اسے یہ کہنے کا حق نہیں کہ بھیا میرے پاس کے بارے میں چیز میرے پاس نہیں ہے فضل کے پاس نہیں. اگر فرض کیجیے زید ہم سے چیز چھین کے لے گیا, یہ مثال میں زیادہ واضح کرنے ہوں تو شاید سمجھ میں آ جائے, مثلا جیسے فرض کیجیے حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے, بلکہ پوری پوری مثال اس پر ثابت تو نہیں آئے گی, مطلب فرض کیجیے حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے آج ایک شخص کی حکومت ہے اس نے ہم سے چیز چھین کل اس کا قبضہ پلٹ دیا کل اس کو اتار دیا گیا دوسرا آدمی آ گیا, اب یہ ہماری چیز پہلے آدمی کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے آدمی کے ہاتھ سے نکل, اب اس وقت پہلا آدمی جو ہے وہ تو بالکل بے اختیار ہو گیا تو بالکل ایک عام آدمی بن گیا نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی دور, ہمیں یہ اختیار کیا ہم اس کے پاس جا کر اس کی گردن پکڑ سکتے ہیں, کل تک تو وہ حاکم تھا حکمران تھا سب کچھ تھا اس سے کچھ کہنا بھی مشکل تھا, آج وہ ایک عام آدمی بن گیا جا کر اس کی گردن پکڑ سکتے ہیں کہ چیز واپس کر شرح اسے بھی کہنے کا اختیار نہیں کہ بھائی اس سے کیوں مانگ رہے ہو کہ میرے ہاتھ سے بھی نہیں جب اس کے پاس جاؤ جس نے اس سے چھین نہیں, اسے یہ کہنے کا اختیار بھی نہیں ہے اور ہمیں یہ حق بھی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے ہم زبردستی اس چیز کی قیمت اس سے وصول کر اس کو مکان سے باہر نکالے اس کی زمین سے بدلا کریں اس کی گاڑی کو چلا کے لے جائیں تفصیل اس کی ذرا بعد میں آئے گی کہ چیز واپس دینے کا طریقہ کیا, لیکن اس نے ذہن میں یہ رکھے کہ یہ بھی جائز ہے کہ اگر وہ یوں نہیں دیتا چیز میں چوری کرنے دھوکہ دینے کسی طریقے سے اپنی چیز سے اپنی قیمت اس سے دے دیں, تو اب یوں آپ دیکھیں تو یہ پہلے آدمی کو اس وقت خود ہی کچھ اس کے پاس نہیں سب کچھ اس کے ہاتھ میں نکل گیا اور اس کی ایک بات یہ کر سکتا ہے تو بھائی اپنے حاضر کی نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں اس سے کیوں مانگنے آ رہے, لیکن شرحر یہاں کیونکہ اس نے ہماری چیز چھینی ہے اس لیے ہم اس سے بھی وصول کر سکتے ہیں اور چاہے تو دوسرے والے سے بھی وصول کر لیں ہمیں یہاں پیدور. اب اگر دوسرے کے پاس گئے فصل کے پاس چلاؤ میری چیز لاؤ اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے تمہارا میرا کیا بات مجھے کیا پتا کہ تمہاری چیز میں تو بیگ پر حملہ کیا تھا اور تمہاری چیزیں اٹھا کے لے گیا تم اپنی چیز بیگ سے جا کے مانگو یہ تمہیں اس کے گھر سے لے کے آیا نہیں, ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم یہ چیز اس کے ہاتھ سے لے سکتے اور اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ دینے کو تیار نہ تو کیوں یہ کر کے دھوکہ دے کے کسی اور طریقے سے اس چیز سے اس کے ہاتھ سے لا سکتے ہیں. تو بہرحال شرط اگر ایک آدمی کی چیز چھینی گئی غلط کی گئی اور ایک زید ہے واپس ظالم کو اس چیز کو لے گیا اور زید سے پھر ایک اور آدمی لے کر گیا تو اب جو مظلوم ہے اسے اختیار ہے دونوں میں سے جتنے چاہے اپنی چیز دے سکتا ہے واپس, اور اس میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا کہ بھائی پہلے آدمی کے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ کہاں سے دے یہ نہیں چلے گا آپ اسے لے سکتے, اور اگر تو ایک صورت میں اگر ہم پہلے سے لیں تو شرط پہلے تو یہ حق اگر کہ کل وہ ظاہر تھا مجھے آج مظلوم ہے اسے یہ حق ہے کہ وہ مزدور کے جاتے لا سکتا ہے اسی طریقے سے یہ شریعت نے بتایا, لیکن اگر ہم نے دوسرے والے سے اپنی چیز لے لی بدل سے یا ہم اسے اپنی چیز واپس لے لی اب سر چیزیں ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں دوبارہ کہاں پر آ گئی کچھ وہ بدل کے پاس لیا کہ ہاں میری چیز واپس کرو, وہ شرم اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس صورت میں اپنا دیش کی زندگی سے کوئی بات کر سکتا. جیسے حکومتوں کی مثال فقط مثال کے طور پہ دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, مگر یہ مسئلہ تو عام طور پہ چلتا ہے. ایک چیز ہم نے کسی نے کی اور اس کو کسی نے دھوکہ دیا, دوسرے کے پاس چلے گئے, تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس, ہر ایک مسئلہ دیا. مظلوم کو یہ اختیار ہے, اس سے بھی یہ چیز مانگ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اب, اور اس سے بھی مانگ سکتا ہے جس نے پہلے یہ چیز پیڑھی تھی چاہے اب اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں. اب جب یہاں تک بات پہنچی تو ایک اور اہم مسئلہ اس تیسرے کا ایک دن کا ہے جسے بیان کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے مال کو چھینے گا تو اب جس کا مال چھینا گیا اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز واپس مانگ سکتا ہے, واپس لے سکتا ہے. لینے کا خاص طریقہ بھی شریعت نے بتایا, اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے درس میں آئے گی. وہ اپنی چیز واپس لے سکتا ہے, اور ادھر جس نے یہ چیز چھینی ہے اس پر واجب ہے کہ چیز واپس ہے, لیکن فقط وہ چیز ہی واپس نہیں کرنا ہے بلکہ وہ چیز بھی واپس کرنا ہے, اور اس دوران میں اس چیز کا جتنا نفع, جتنی منفعت ہے, جتنا فائدہ, وہ سب بھی مالک کو واپس کرنا پڑے گا. مطلب تو بہت بہت پرانی مثال دیتے ہیں لیکن یہ آج کل بھی شہروں سے ہٹ کر تو بہار لائے ہیں. دیہاتوں میں, گاؤں میں جانوروں کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہوتا. ایک جانور ہے, ایک بکری ہے, وہ کوئی چیز چلے گیا ایک آدمی سے اور اپنے حسب سے رکھا. اب جب وہ توبہ کرے گا یا اپنے گناہ پر لازم ہوگا یا زبردستی پہلے آدمی اس سے بکری واپس لائے گا, یہ بکری بھی لائے گا, اور اگر اس رستے میں بکری کے یہاں کوئی بچہ ہوگا تو یہ بچہ بھی اسے واپس کرنا پڑے گا. چیز بھی واپس کرے اور اس چیز سے جتنا فائدہ ہوا ہے وہ بھی واپس کرے. اسی طرح کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیے, کسی کی گاڑی پہ قبضہ کر لیے, تو اب جب واپس کریں گے تو مکان تو واپس کریں گے ہی, میں نے بتایا کہ واجب, لیکن جتنے عرصے یہ مکان اس کے ہاتھ میں رہا اتنے عرصے کا کرایہ بھی وہ دے گا. اگر تمہارے ہاتھ میں یہ چیز نہ ہوتی تو اتنا نفع اس کے مالک کو ملتا. گاڑی واپس کرے گا تو گاڑی بھی دے گا, اور کتنے عرصے جو گاڑی کا کرایہ بن سکتا ہے جو اس کے ہاتھ میں رہا یہ بھی اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو جب کوئی چیز واپس کی جائے تو فقط اتنا نہیں کہ چیز میں نے آپ سے چھینی تھی میں توبہ کرتا ہوں واپس دے دوں, نہیں, یہ چیز بھی واپس کریں اور اس کا نفع. اب چاہے نفع علیحدہ صورت میں ہو جیسے بکری ہے اس کا بچہ, یا فرض کیجیے باغ ہے, کھیت ہے, وہ کھیت بھی وہ باغ بھی واپس کیا اور اس کی طرف سے جتنے پھل سستے میں تم نے استعمال کیے وہ سب بھی واپس کرنا. یا یہ کہ نہیں وہ نفع کوئی الگ سے چیز نہیں جیسے پھل الگ نظر آتے ہیں, بلکہ نفع اس کے بعد کرتے جو مکان ہے اس میں رہنے کا کرایہ یہ بھی تمہیں واپس کرنا پڑے گا. اب اسی دن میں ایک مسئلہ اور آیا, جب یہاں تک بات پہنچی کہ واپسی کے وقت چیز بھی دینا ہے اور اس چیز سے جو نفع ہو سکتا تھا مالک کو یہ بھی دینا, تو ایک خطرہ یہاں پر اور پیدا ہوا. وہ یہ کہ اگر اسی طرح سے کوئی آدمی یہ تو مثال کی بے جان چیز کسی جاندار چیز کو وقت کر لے, مثلاً بچے کو اغوا کر کے لے گیا کچھ عرصے کے لیے, یہ بھی وقت ہے, حرام ہے, بابا واجب ہے, واپس کرنا واجب ہے. یا بچے کو نہیں بچے خود ایک آدمی کو کہ چیز نے خود کو پکڑ کے لے گیا, گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹے چھ گھنٹے اسے بند کر دیا, بٹھا دیا اپنے پاس, کوئی جھگڑا ہوا خوش ہوا. تو چیز کے سلسلے میں تو یہ مسئلہ تھا کہ جب آپ چیز واپس کریں گے جو چیز ہم نے حق کی ہے جو مال, تو مال بھی دینا ہے اور اس کا جو کرایہ دیش کی گجرات ہے وہ بھی دینا ہے. لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی وقت کر دے, جب جو حق اردو محاورے کے زبان سے غلط ہے مگر میں کپا کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں, کسی آدمی کو پکڑ کے لے گئے, اب یہ تو گناہ کیا توبہ کر کے اس کو واپس کرے, مگر کیا وہ آدمی جسے اس نے ایک دن دو دن پانچ دن گھر میں بند کر دیا وہ یہ کلیم کر سکتا ہے, یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں پانچ دن اگر کام کرتا تو روزانہ میری اجرت 20 روپے تھی تو مجھے چھوڑو ہی تو واجب, اور ساتھ ساتھ 100 روپے یا 200 روپے جو پانچ دن میں میرا میری کمائی تھی یہ مجھے دو, کیا یہ کہنے کا اسے حق ہے؟ یہ حق نہیں. یہ فصل آتا ہے یہاں پہ. آج کل تو یہ رواج بہت کم ہو گیا ہے, یعنی لوگ اتنی سمجھ رکھتے ہیں اور اتنا پبلک رہے ہیں کہ اس طرح آسان نہیں ہے کسی کو بند کر دینا.
تو اب اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی آزاد شخص کو کسی نے خط کر دیا یا قید کر دیا بند کر دیا، ہاں غلام کو اگر قید کرے تو اس کے تو پیسے دینا پڑتے ہیں، کیونکہ غلام کا مقصد ہی ہوتا ہے خدمت کرنے والا. اب غلام تو آج کل ہے نہیں، مسئلے کی ضرورت نہیں، ایک آزاد شخص کو، ایک بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو بند کر دیا ہے جس میں بھی ووٹنگ کے لیے چار گھنٹے کے لیے، تو اس صورت میں اس کے پیسے دینے کا مسئلہ ہے. شرط مہاراج نے گناہ تو کیا ہے ایک آدمی نے جس نے ایک آزاد آدمی کو بند کیا ہے، گرفتار کیا، مگر اس پر کوئی اور اجرت کوئی پیسہ ویسا نہیں، یہ ذمہ داری نہیں. مال ہوتا تو اس نے ذمہ داری تھی کہ کرایہ دے، مگر اگر آدمی کو بند کیا تو یہ ذمہ داری نہیں. سوائے دو تین صورتوں کی، وہ دو تین صورتیں یہ ہے کہ نمبر ایک، اس کو ہم بند کریں اور بند کر کے سے کوئی کام نہیں، اگر میں طے کر دیں، طے کر کے اگر رکھ دیں تو میں کچھ نہیں دے گا، لیکن نہیں طے کر کے کوئی کام نہیں، مطلب یہ کھانا پکاؤ، پانی پکاؤ، گاڑی چلاؤ، کھلا کام کرو، باغ میں کام کرو، اگر اس سے کوئی کام لے لیا تو وہ پھر بھی پھر تو جتنا کام دیا ہے اتنی اجرت اس کو دینا پڑے گا، اتنی اجرت اس کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، لیکن یہ وقت کے اندر آتا ہے مسئلہ، اب کچھ مسئلے ایسے ہیں آگے مسئلے اس کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں ذرا اختلاف ہے، کبھی وہ مسئلے حق میں آتے ہیں، کبھی وہ مسئلے زیاد میں آتے ہیں، میں بعد میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن کسی مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو پکڑ کر لایا، گرفتار کر کے لایا، رکھ دیا، اس سے کام لیا، جتنا کام لیا اس نے پیسے اس کو دیا. یا ایک دوسری صورت کہ ہم نے مزدور کو یا کسی ڈرائیور کو یا کسی مالک کو یا کسی ڈیلر کو یا کسی بھی آدمی کو اس کو اس سے ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا، طے کیا کہ تمہیں صبح پہ کام کر، اب یہ ہوا کے بس کی بات نہیں ہے، کام ہوا ہے گئے بس ضرورت ایک مزدور کی، اس نے کہا کہ آؤ ہمیں تمہیں ہمیں ہمارے گھر میں کچھ کام، اس نے کہا کہ میری دہاڑی یہ ہے میں ایک دن کے لیے روپئے لیتا ہوں، ہم نے کہا چلو گھر میں جانا رہتا اور اس سے کام سے کوئی کام نہیں لیا، صبح سے جان تک وہ کام کے نہیں آئے، بغیر مثال سمجھ رہے تھے کہ ان سے سامان آئے گا، مال آئے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، وہ گاڑی بھی اس دن نہیں آئی، صبح سے جان تک ہم نے اس کو بٹھایا تھا. اب ہم اسے واپس کریں کہ جاؤ مجبوری ہے تو کام ہوا نہیں تو واپس کرے گا، یہ جائز نہیں، یہ بھی وقت میں آتا ہے. اب یہاں پر تمام دن آپ نے اس کو بٹھایا ہے، اس کی اجرت دینا ہے. لیکن پہلی مثال کی کام لیا تو پیسے دینا ہے، یہ مثال ہے کہ کام نہیں لیا اس لیے پیسے دینا ہے، کہ آپ نے کیونکہ اس کو اپنے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے بلا دیا، اور ایسی دوسری بات ہے کہ آپ کو کام نہیں پڑا، اس کے پیسے دینا پڑیں گے، بتائیے بس پھیلائے. تیسری صورت یہ ہے، یہ تیسری صورت الفا والی ہے، ایک آدمی کا وہ کسی اور کے لیے کام کرنے والا ہے، کسی کا ڈرائیور تھا، کسی کا مالک تھا، کسی کا بلاک تھا، اور ہم اس کو پکڑ کے لے آئے دو گھنٹے، چار گھنٹے، چھ گھنٹے ہم نے اس کو بٹھا دیا. اب اس صورت میں ہمارے اوپر واجب ہے توبہ، اس کو چھوڑنا. اس کے بعد یہ گیا اپنے مالک کے پاس، جس کے بعد یہ کام کر رہا، اب اگر اس کا مالک سے کچھ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے تم ایک دن سے یہ مجبوری کے غائب ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں تو بھائی تنخواہ تمہیں پوری کرے، تو اب جس نے اس کو پکڑا اس پر واجب ہے کہ اس کے مالک کو ایک دن کے پیسے دے. اگر اس کا مالک ہی بار چاہیے کہ ایک آدمی انہیں کا چلو مجبوری تھی تو دو دن تین دن مجبوری تھی تو میرے کو پتہ چلے گئے کہ تم نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں ہے تمہاری چھٹی ہے تمہیں پوری طرح ملے گی. جس نے پکڑا تھا اس پر لازم ہے کس کے مالک کو پیسے دیں. یا اگر مالک ایسا ہے کہ وائی فائی کا حساب کرنے والا، اس نے کہا کہ تم مجبور تھے، مجھے تم سے ہمدردی، مگر بارہ تین دن تم نے کام نہیں کیا، میں نے کسی اور سے کام کروایا، اس نے پیسے تمہاری طرف سے کٹ جائیں گے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ کس آدمی کو پیسے دیں. اب تین صورتوں میں کسی بھی آدمی کو گرفتار کرنا یا روک لینا یا پکڑ لینا، تین صورتوں میں اس کو پیسے دینا پڑتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس کو جلدی اٹھا کر لے جائیں اور اس سے کام کروائیں. مسلمان کے ہر عمل کی قیمت ہے شرم، عمل محترم، کوئی فری یا بغیر کسی پیسے کے مسلمان کے کام شرم نہیں مانا گیا، اتنا ہی وہ خود ہی کرے کہ میں نے معاف کیا. تو اب آپ پکڑ کے لے گئے، اس سے کام کروایا، اس کے پیسے دیے. یا نمبر دو یہ کہ آپ اس کو پکڑ کے لے گئے، اس سے خود کوئی کام نہیں کروایا، مگر وہ کسی اور کا ملازم تھا، وہاں کام روک گیا، تو کس صورت میں بھی ہم کو پیسے دینا. اب اگر اس کا مالک اس سے پیسے کاٹتا ہے تو ہم اس کو دیں گے، اس کا مالک اسے پورے پیسے دیتا ہے تو ہم یہ پیسے مالک کو دیں گے، ہمارا نقصان ہوا ہے اس لیے پیسے دوں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی کو لے کے آئے پیسے دینے کے بعد پر اس سے تمام دن کوئی کام نہ کروائے، مگر جب مثال ہے اس صورت میں کام نہ کرنے کے باوجود پیسے دینا پڑے. اور اگر ان تین صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت اور ہم کسی کو پکڑ کر دکھا لیتے ہیں، پھر اس صورت میں کوئی ذمہ داری واجب پر پیسے دینے ہیں، توبہ واجب، واپس کرنا واجب، مگر پیسے ویسے کسی کو نہیں دینا. یہاں تک بات ہوئی. اب اس کے بعد دو مسئلے بہت اہم ہیں، ایک یہ مسئلہ کہ اگر واپس یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ واپس کرنے والا گھر گیا خدا سے اور اس نے واپس کرنا چاہا, لیکن اگر وہ ظاہر ہے یہ خوف ہے وہ نہیں ڈرتا تو اسے اپنی چیز کہتے ہیں کہاں نے ذریعے کی اجازت دی ہے یہ بتائے جائیں گے مسئلے. اور دوسرا یہ کہ ہم وقت کرتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سے ہوتی ہمارے پاس گائے ہو گئی سو گئی جل گئی ختم ہو گئی, اب ہم اپنا گناہ کس طرح معاف کروائیں. یہ دو بہت اہم مسئلے ہیں جس میں ذرا تفصیل طلب ہے, اس لیے آئندہ جمعے کے درس میں ان کا تذکرہ ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے فوراً بعد وسیعت کے مسائل آئیں گے, وقت کے مسائل آئیں گے, پھر تو یہ مسائل ختم ہو جائے گی ان شاء اللہ ماہر جہاز آپ کے اختتام کر. ماہر رجب الصعوان میں کچھ وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جو توحید میں تو نہیں ہے, لیکن ویسے بہت اہم مسائل ہیں دوسری سفا کتابوں سے, اور شاید پھر آئندہ رمضان کے بعد ہی دوبارہ میں اس جیسے مسائل شروع ہوں. یہ گفتگو تو ختم ہوئی گزشتہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے, یہ بدنسبتی ہو رہی کہ تقریر اپنے حساب سے نہیں ہو پاتی ہے. پہلے افطار تک مسائل کو بہت کم وقت ملا, مسائل کے ساتھ ساتھ 10 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن کیونکہ مسائل کی جواب دینے والا مجمعہ ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ اس چیز کو نظر انداز کیا جائے گا. اب جب بات غلط کی ہو رہی ہے تو پچھلے ہفتے کے موضوع سے ذرا ہٹ کر تھوڑا تذکرہ کم ہو جائے. انقلاب جگہ جو میں نے آج عرض کیا, انقلاب ہر شخص کے مال کی اور ہر شخص کے وقت کی اور ہر شخص کے کام کی ایک اہمیت سمجھتا ہے. اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے کوئی بھی مسلمان جب کسی کے لیے کوئی کام کرتا تو اس کام کے لیے قیمت بڑے حیثیت ہو جاتی, جب تک کہ وہ خود سے معاف نہ کرے اس وقت تک وہ حقدار ہوگا جو اس نے اتنی محنت کی ہے. مومن کا وقت ہے, مومن کی کروانا ہے, مومن کے اوپر نکال یا بھول یا فالتو برباد نہیں ہوگی. تو جو اسلام ان معاملات میں اتنا سب ہے حق ادا کرنا, وہ پہلے یہ کیسے برداشت کر سکتا کہ آج کی ظلم کرتے ہوئے جب کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے کسی کے مال سے پہنچا کر. قرآن شریف کے اندر بھی اور ارتقاء کے معصومین میں انتہائی تفصیل کا اس طرح عمل کی مذمت کی گئی کہ آدمی خوف خدا سے بے نیاز ہوگا اور قیامت کے حساب و کتاب کے ڈر سے بالکل بے پرواہ ہوگا, بغیر سید کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے صرف اپنے فائدے کے خاطر ہر چیز کو جائز سمجھے, ہر اس کام کو کرے کہ جس سے اس کا فائدہ, چاہے اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو, چاہے اس کی وجہ سے کوئی شخص مظلوم بن رہا ہو, چاہے اس کی وجہ سے کسی شخص کے لیے پریشانی پیدا ہو رہی ہو. یہ انتہائی بدترین گناہوں میں سے گناہ اور قیامت پر اجلاس کی بنے والے جسے توضیح المسائل میں تمام مستحقین نے نمبر دیا کہ قیامت کے دن اس دنیا میں اگر کسی ایک بارش زمین کسی کے بستی تو قیامت کے دن اس ایک بارش زمین کو اور پھر اتنی زمین کو نہیں بلکہ تحت سرا کر یعنی زمین کو کھودتے چلے جائیں, جہاں پہ زمین کا دوسرا سرا آ جائے وہ پورا کا پورا حصہ سو بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ جس نے کسی کا یہاں وقت کیا, اور قیامت کی حالت میں اسے کھڑا رہنا پڑے گا. امیر المومنین کی حدیث کہ ہر وقت سے کسی کا حق وقت کرتا قیامت کے میدان میں اسے چوٹیوں کی صورت میں محسوس کیا جائے گا, اس حالت میں کہ تمام مخلوقات عالم اس پر سے دور رہنے ہوں گے. دیکھنا بہت آسان ہے, نظر انداز کرنا اس سے بھی آسان ہے, مگر کبھی خود یہ غور کریں کہ چوٹی اس کے اوپر سے جب ایک آدمی گزرتا تو اس پر آزاد کی کیا خیریت گزر رہی ہوگی. یہ دوسری بات ہے کیونکہ وہ حق و شعور نہیں رکھتی اس لیے وہ مسئلہ نہیں, لیکن امیر المومنین کی روایت ہے کہ قیامت کے میدان میں جہاں آدم سے لے کر فاطم تک اور فاطم سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا, وہاں ان لوگوں کو چوٹیوں کی صورت میں محسوس کیا جائے گا جس طرح سے ساری مخلوقات عالم ان کے اوپر سے گزر رہی ہوگی. شکر امام کی روایت ہے کہ یاد رکھو ایک ظالم کسی مظلوم کی دنیا میں سے جتنا لے گا, کسی کا مکان چھین لیا, کسی کا پیسہ چھین لیا, کسی کا حق چھین لیا, ایک ظالم ایک مظلوم کی دنیا میں سے جو لیتا وہ بہت کم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو ایک مظلوم ظالم کی آخرت میں سے لے گا. جو ظالم نے ایک مظلوم کی دنیا میں سے لیا کچھ پیسہ کچھ زمین, یہ بہت کم ہے اس نقصان کے مقابلے میں جو قیامت کے دن ظالم کو پہنچے گا جب مظلوم اس کی آخرت میں سے لے گا. یہ آخرت میں سے لے گا کا مطلب کیا ہے, ایک مشہور روایت میں نے اکثر پڑھی اس کی جانب آپ کی توجہ کو مقبول کراؤں. جب میں اپنے اسلام سوال کرتے ہیں اپنے صحابیوں سے یہ بتاؤ کہ مخلص کون ہے, یہ بتاؤ کہ خلیف کون ہے, ایک مرتبہ ارشاد رسول کے سوال کو سنا, بہت آسان سوال, سب نے سوال ہو کر کہا اللہ کے رسول جس کے پاس اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں, پیغمبر نے کہا نہیں, یہ مفتی کے حقیقی نہیں, پیسہ ایک آنے جانے کی چیز, آج کوئی مریض نظر آتا ہے تو کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب دولت ہو گئے, اور آج اگر کوئی دولت مند ہے تو کل وہ غریب ہو گئے. یہ دنیا کے اندر جو دولت اور غربت یہ کوئی چیز نہیں ہے جو کہ بدلنے والی تحفیت اصحاب رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول. پھر یہ بتائیے کہ اصلی مقدر حقیقی غریب کون صاحب نے پہنچا جس نے یا تو کسی کے مال میں اس کو نقصان پہنچایا یعنی کسی کا حق مست کیا یا کسی کو برا بھلا کہا یا کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کی جیوت دی. یہ سب حقیقی مزدور یہ حقیقی مفلس یہ حقیقی بری اس مرتبہ حیران ہوتا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا ہوتا پھر کیا کرنا کسی کا مال مست کیا یہ تو امیر بن گیا ہوگا کسی کی زمین کو مست کیا اس کی تو دولت میں اضافہ ہو گیا ہوگا یہ بری کیسے ہو گیا. پیغمبر نے کہا اس لیے کہ قیامت کے میدان پر یہ حکم ہوگا سجمان کی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مزدور ظالم کی آخرت میں سے زیادہ لے گا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے احتیاط کرواتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں یہ نظر ہوگا کہ جس نے کسی کو ایک درہم کا بھی نقصان پہنچایا یا کسی کو ایک مرتبہ بھی گالی دی یا کسی کی ایک قیمت دی تھی تو قیامت کے میدان میں اندر یہ ہوگا کہ لوگ چاہے جائیں گے کتاب و کتاب کے لیے نام اعمال ہاتھوں میں سمائے جائیں گے. خوبصورت نام اعمال کو دیکھ کر ایک مرتبہ دو گروہ ایسے ہیں کہ جو حیران و پریشان ہو جائیں گے. ایک وہ گروہ جس کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ میں نے حج کیا ہے میں نے زیارت کی ہے میں نے تلاوت قرآن کی ہے میں نے نمازیں پڑھی ہیں میں نے روزے رکھے ہیں بس یہ کہ میں نے انتہا کی اپنی. اور دوسرا وہ گروہ جسے اچھی طرح سے یاد کہ میں اتنا غریب تھا یا میں بے حیثیت تھا نہ تو میں کبھی خون دے سکا نہ تو میں نے کبھی زکات دی نہ تو میں نے کبھی کسی غریب کی مدد کی نہ تو میں کبھی کسی حج پر گیا نہ میں کبھی کسی زیارت پر گیا نہ میں نے کبھی تلاوت قرآن کی. مگر یہ دونوں حیران ہوں گے اس لیے کہ جو سب کچھ کر کے آ رہا ہے وہ یہ دیکھے گا تو اس کا نام ہے آبائی کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. حج اس نے کیے یہاں لکھا ہے حج کے خانے میں جس نے کوئی حج نہیں کیا زیارت کی ہے نام آمان میں لکھا ہے کہ اس نے کوئی زیارت نہیں کی مجلس میں ماتم میں اللہ تعالی نے خرچہ کیا وہاں اس کے آگے لکھا ہے کہ اس نے ایک پیسہ بھی کبھی راستے میں خرچ نہیں کیا. اور دوسری جانب وہ غریب جب حیران لکھا ہے کہ اس نے پانچ حج کیے اس نے سات زیارتیں کی اس نے اتنے سال تک اللہ تعالی نے اتنا خرچہ کیا اس نے اتنا خون کو زکاۃ دیا اس نے اتنی نمازیں جب پڑی کٹوت سے اب وہ حیران یہ کتنا نام ہے ہمارے میرے ہاتھ میں آ گیا اس میں سے تو کوئی نیکی میں نے نہیں کی. یہ پریشان یہ کتنا نام ہے ہمارے میرے ہاتھ میں آ گیا اس میں تو وہ کوئی نیکی لکھتی بھی نہیں ہے کہ میں نے انجام دی. ہاں یہ لکھا ہو کہ حج کیا قبول نہیں ہوا وہ دوسری بات ہے یہاں تو یہ ہے کہ حج ہوا ہی نہیں. یہ پریشان وہ حیران دونوں بارگاہ ہے الہی میں ایک ہی سوال کرتے ہیں بلا بندہ یہ کس کا نام ہے آمار ہے کہا یہ تمہارا نام ہے آمار ہے. یہ پریشان ہو کر کہتا ہے بلا بندہ میری نیکیاں کہاں تھی وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے بلا بندہ یہ ساری نیکیاں آئی کہاں سے تو ایک مرتبہ پتا لے کر کہ میدان قیامت کا سکہ کچھ اور دنیا کے اندر کسی کو نقصان پہنچایا اس کو آپ نے روپیہ دیا اس کو آپ نے ریاض دیا اس کو آپ نے ڈالر دی مگر قیامت کے میدان کا سکہ کوئی اور. پہلے پریشان جب سے کہا گیا ساری تمہاری جو نیتیاں تھیں یہ تمہاری نیتیاں کافی گئی اس لیے کہ تم نے خدا شب کے حق کو وقت کیا تم نے خدا شب کو خدا شب کے حق کو وقت کیا یا اس کو گالی دی یا اسے برا بھلا کہا سنا کہ تمہاری نمازیں کافی گئی اتنی نمازیں جتنا تم نے کہا وقت کیا اتنی نمازیں کاٹ کے اسے دی ہیں اتنے حج کاٹ کے اس کے دیے گئے اتنی زیارتیں کاٹ کے اسے دی ہیں. اور اس سے کہا گیا دیکھو تم دنیا میں مظلوم تھے اس نے تم پر ظلم کیا تھا تم بےکس تھے تم فیمس تھے تم کسی طرح اپنے حق نہیں لے سکتے تھے اس کے بدلے میں جو کچھ تمہارا حق ہو چکیا آج اتنی نمازیں آج اتنے روزے آج اتنے حج تمہیں ملے. پوجا راضی نے پیغمبر اسلام سے کہ اللہ کے رسول اس کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا نیکیوں کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ روایت رسول ہے تو سب ریکل بتائے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو ایک درہم کا نقصان پہنچایا وہ آج کل کے گٹے کے حساب سے 6 روپے 6.5 روپے 7 روپے بچے ہوں گے. جس نے کسی کو درہم کا نقصان پہنچایا ہے ایک درہم کا اس کی 700 قبول شدہ نمازیں اس کے نام آباد میں سے سات کی اس کو دینی جائیں گی کہ جس کو اس نے نقصان پہنچایا ایک درہم کا ہم وقت کیا ایک درہم جیسا کہ میں نے کہا 6-7 روپے یہ آج کل کے ماحول میں کیا ایسے کرتے یہاں تو لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کا نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے خیال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہم نے کیا. اور تعجب اسی بات پر کہ آپ اس گناہ میں دیکھیں گے کہ بعض اوقات بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے پرہیزگار بڑے بڑے عابد شبیلا ماتھے پر سجدے کا نشان ہاتھوں میں ہاتھ گنا کی تصویر گیڑا نورانی سفید داڑھی مطلب اس طرح کے معاملات میں جہاں حقوق کی گفتگو آتی ہے وہ بھی بعض اوقات ہمیں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے پیغمبر نے کہا تمہاری 700 نمازیں فقط ایک درہم کے بدلے میں تم سے کاٹ لی جائیں گی اور ختم کر لی جائیں گی. راضی نے ایک سوال اور کر دیا اس لیے کہ اگر وہ یہ سوال نہ کرتا یہ مسئلہ وہی مسئلہ رہتا کہ جو آج کل عام دستوروں کا کتاب کہ جہاں کسی نے قصد کا گناہ کیا فوراً نمازی پر فوراً روزے دار پر اطلاق کیا گیا کہ ایسی نماز اور روزے سے کیا فائدہ بظاہر لگتا بھی ایسا کہ اگر نیکیاں ہی کاٹی جائیں گی تو جو آدمی کوئی نیکی کرتا ہی نہیں تو بڑے فائدے میں رہے گا تو دنیا میں بھی اس نے ایک آدمی کا حق اثر کیا آخرت میں بھی اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو کاٹا کیا جائے گا رام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ نمازیں یہ حج یہ زکات یہ نیکیاں یہ تو نکھا کی جائیں گی عطا کی جائیں گی جدا کی جائیں گی نام اعمال سے لیکن جو آدمی کوئی نیکی کرتا ہی تھا وہ اگر کسی کا حق اثر کرے تو کیا ہوگا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس صورت میں جس کا اس نے حق کیا ہے اس کے گناہ کاٹ کاٹ کے اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے نمازیں اتنی نہیں پڑھی ہوں گی لیکن جس کا زیادہ اس کے نام اعمال میں کہ اس کے اوپر 70 سال کی نمازیں تو ویسے ہی سزا ہیں جس سے اس کو سزا ملے گی ساتھ ساتھ آیا کہ 10 سال کی اور نماز اس نے پڑھا تھی وہ حیران ہو کر کہے گا خدا بندہ میری واجب نمازوں کی کل مدت 50 سال بنتی 60 سال 65 سال میں کافی مزے صرف 50 سال کی نمازیں پڑھنا یہاں لکھا ہے کہ 70 سال کی نمازوں کی سزا دی جائے اس لیے تو میری عمر بھی نہیں ہے کہا گیا کہ نہیں یہ 30 سال کی جو نمازیں یہ کھلا 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 سبزی ہے کہ جنہیں تمہیں تم نے دنیا میں نقصان پہنچایا وہی اردو ایک درخت کا نقصان پہنچایا 7 سال نمازیں اس نے توڑی ہیں بنا اس کو برداشت کرنا پڑے گا اب یہ ہے حقیقی مخلص یہ ہے حقیقی غریب اس لیے کہ نیکیوں سے بھرا ہوا نام اعمال جایا اور سب خالی ہو گیا یہ ہے حقیقی غریب اس کے نام اعمال میں گناہ کم تھے لیکن پھر اتنے سارے گناہ آ گئے کہ اب قیامت کے میدان میں یہ امکان بھی نہیں کہ توبہ کلنا کر کے آدمی اپنی غریبی کو ختم کر دے دنیا کی غریبی کوئی غریبی نہیں آج غریب ہو کل کوشش کر کے امیر بن سکتے ہو مگر آخرت کی غریبی اصلی غریبی ہے جب ختم ہو گئی تو پھر ختم ہو گئی نیکیاں اس کے بعد پھر دوبارہ ملنے کا امکان نہیں یہی سبب تو ہے کہ بار بار اس روایت کو پھر ذہن میں رکھیں جس نے مانگ کی ہے کہ ایک ظالم مظلوم کی دنیا میں سے جو کچھ لے گا وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو مظلوم اس کی آخرت سے لے گا 6 روپے کے نقصان پر اگر کسی کو 7 روپے نمازیں ملی جا رہی ہیں تو یقیناً ظالم نے مظلوم سے بہت کم لیا ہے مگر مظلوم کو ظالم کی آخرت سے بہت زیادہ دیا یہی وجہ کہ میرے مولا کی مشہور روایت ہے کہ اگر مجھے 7 زمینیں اور 7 سمندر اور اس کائنات کی ہر شہر دے دی جائے فقط اس بات کے بدلے میں کہ میں چوٹی کے منہ میں دبا ہوا دانے کا ٹکڑا لے لوں تو خدا کے قدم میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گا یہ مولا کائنات کا فرمان ہے امیر المومنین کا فرمان ہے امام معصوم کا کلام ہے جو مولا کہہ رہے کہ چوٹی کے منہ میں اب کھایا ہوا دانا جو ہوتا ہے وہ دانا اگر مجھے فقط اس دانے کے لیے کہ یہ دانا تو میں چوٹی سے چھین لو تمہیں زمین اور آسمان اور 7 زمینیں مل جائیں لاکھوں تیار سب تک اپنا اگر 7 اقلیمیں مجھے مل جائیں تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا کہ چوٹی کے اتنے سے آپ کو وصول کروں کہ چوٹی پر اتنا وصول کروں یہ کوئی اتنا ہی بدترین گناہ کہ اس انداز سے امام معصوم نے اس کی وضاحت کی اور اس کو سمجھایا اب اس مقام پر ایک بہت ہی زیادہ پڑھا جانے والا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا میں نے اس کو بڑی قدرت کے ساتھ پڑھا ہے لیکن گزشتہ 2-3 سال سے نہیں اس سے قبل لیکن اس وقت سے چاہتا کیونکہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی آپ کے سنے ہوئے واقعے کو پھر ایک مرتبہ سنا دیا جائے تاکہ ایک اندازہ ہو کہ حقوق کے غصب کرنے کی کسی کا مال کسی کا پیسہ کسی کی چیز غصب کرنے کی شریعت میں کتنی مذمت وہ سارے واقعات تو شیعہ اور سنی تمام علماء نے لکھے ہیں 70 سال 70 سال کا عذاب لوگوں نے دیکھا کہ مرنے کے بعد کسی کو ملا سوال کیا بھائی تم کو اتنا عذاب کیسے ملا تم تو انتہائی کردار میں ایک آدمی تھے کہا کہ میں کیا کروں ایک مرتبہ سڑک سے جا رہا تھا اور راستے میں کوئی تجارتی قافلہ جا رہا تھا اسی کے پورن جا رہے تھے جس پر گندم لگا ہوا تھا گندم کا ایک پوچھا ایک باری میں نے توڑی اور اسے اپنے دانتوں میں فلال کر کے اسے پھینک دیا جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہے اس گناہ کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں 7 سال 9 سال گزرے اس سے کے تو بہت واقعات ہیں اور اگر کچھ وقت ملا تو آئندہ جمعے میں گفتگو مکمل ہوگی لیکن اس واقعے کو جسے ہمارے بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اگر یہ اس درد کے انداز میں اس قدر کے واقعات نہیں آتے تو خالی نسبت کے اثر بیان ہوتے ہیں اگر اس گفتگو کی اہمیت کے پیش نظر وہ مشہور واقعات جو شیخ عباس قمی نے مناظر العابرہ میں نقل کیا ادھر ہندوستان میں وہ زمانہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت مستحکم ہو رہی اور ایک ایک ریاست پر انگریزوں کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا تو ایک بڑی تعداد میں ہندوستان کے شہزادے راجے اور مہاراجے جو مسلمان تھے ہندوستان کو چھوڑ چھوڑ کے ایران اور عراق کی سرزمین کا رخ کر رہے تھے اور انہیں میں ایک شہزادہ
جو اپنی تمام زندگی کی پونجی جب انتہائی قیمتی ہیرو کی شکل میں پیڑی میں جمع کر کے نجف اشرف میں لے کے آیا اور وہاں بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے لگا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ زندگی کا دار و مدار وقت اس رقم کے اوپر ہے کہ جو اس پھیلی کے اندر موجود ہے. وہ چند ہیرے تھے مگر انتہائی قیمتی ہیرے تھے. نجف اشرف کے اندر امیر المومنین کے حرم کے سامنے شیخ عباس قمی اپنے استاد کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہے ہیں, اور اس زمانے کا واقعہ ہے وہی ان کے استاد کا زمانہ, یعنی بیچ میں کوئی راوی واوی نہیں بلکہ براہ راست سنا ہوا واقعہ. جو اسی زمانے میں نجف اشرف نے امیر المومنین کے حرم کے سامنے ایک افطار کی دکان کی, ایک دوا پروں کی دکان کی, ایک ٹینس کی دکان کی, جس کا رسول و طریقہ یہ تھا کہ جب حاجی نماز کے بعد دنیا بھر کے زائرین اور نجف کے رہنے والے حرم سے باہر نکلتے تھے نماز پڑھ کے, تو انہیں جمع کر کے کچھ موجودہ کیا کرتا, کچھ واضح نصیحت کی باتیں بیان کیا کرتا. ایک مرتبہ سندھی شہزادے کو کسی ضروری کام سے نجف سے باہر جانا پڑ گیا, لیکن اب بڑا حیران و پریشان کے پرانے زمانے کا واقعہ کہ جب راستے انتہائی غیر محفوظ اور سفر جو تھا انتہائی خطرناک ہوا کرتا تھا, حتیٰ یہ کہ اس زمانے میں حج ہے کہ جس ایک جہاں دیواری اور بدی ہوتی جس میں رات کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور صبح کھولے جاتے, اور جس زمانے کا واقعہ اس وقت نجف کی بھی وہ سور, نجف کی بھی وہ فصیل, نجف کی بھی وہ جہاں دیواری محفوظ تھی. کسی سفر سے اس کو باہر جانا پڑ گیا, لیکن احساس تھا کہ میری زندگی کی یہ دولت دھیرے یہ موتی ہے کہ جواہرات انہیں لے کر اگر گیا اور راستے میں ڈاکہ پڑ گیا تو ساری زندگی کو میں محتاط ہو جاؤں, لے کر جاؤں تو پریشانی, اور چھوڑ کے جاؤں تو کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں. ایک اجنبی آدمی کے لیے, ایک ناواقف آدمی کے لیے کسی نئے مقام پر یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل. آخر بہت سوچا تو یہی خیال آیا کہ اس دنیا بھر کو نصیحتیں کرنے والا مختار یقیناً یہ خود انتہائی نئے کو دیدار ہوگا, تبھی تو دنیا بھر کو یہ نصیحت کرنا ہے کہ امانت ادا کرو, سچ بولو, کسی کا حق نہ کرو. اور روزانہ علی کے عہدے کے سامنے بیٹھ کے یہ ایسی باتیں کہتا, چنانچہ دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا اور یہ اپنی امانت اس کو لے کے گیا. جب دنوں کے بعد پلٹ کے آیا, جب افطار کے بعد پہنچ کے سوال کرتا, کیونکہ واقعہ بہت سنا ہوا ہے میں بہت مختصر کرتا ہوں, جب افطار کے پاس پہنچ کے سوال کیا تو افطار نے صاف انکار کر دیا کہ تو ہے کون, میں نے آج پہلی مرتبہ تجھے دیکھا اور پیسہ سلطان و اتحاد کو مجھ پر لگا رہا, اب تو پریشان ہو کے باہر نکلا کہ کیا کیا جائے. جب تو سمجھ میں آیا تو ایک ہی راستہ تھا, اس کے بعد میں مولا کے شہر میں کھڑا ہوں, حرم سامنے ہے, ذریعہ قریب ہے, آگے بڑھ کے امیر المومنین سے اپنی حاجت پیش کی جائے. پہنچا تو معروف طریقہ ہے دعا پڑھنے کا اور حاجت طلب کرنے, اس کے مطابق دعا کی اور حاجت طلب کی, خواب میں امیر المومنین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے جب تو ایسا کر کے کل صبح نجف کا دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے باہر نکلنا, اور جس جب سے پہلی مرتبہ تیری کتاب پڑھے اس سے اپنی امانت کو طلب کرنا. ایک مرتبہ اس نے اس بات کو سنا, ساری رات انتظار کرتا رہا, اگر خود دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا, دروازہ کھلا تو باہر نکلنے والا پہلا شخص یہی دیکھا کہ انتہائی غریب پورا کمر جھکی ہوئی ہے, چہرے پر سجدے کا نشان ہے, چہرے پر داڑھی ہے, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے, پر لکڑیاں جمع کر رہا, اتنا مقدس نورانی چہرہ نظر آیا کہ خود بھگا گیا کہ کس طرح اس سے سوال کروں, میں نے امانت دی کسی کو ہے, سوال اس سے پہلے کیسے کروں, واپس آ گیا. پھر جا کے امیر المومنین کے روزے پر معمول اور معصوم طریقے پر حاجت طلب, اور پھر امیر المومنین نے یہی حکم دیا. تین مرتبہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا, چوتھی مرتبہ جب امیر المومنین آئے تو جلال کی حالت میں کہتے ہیں کہ ایسے میں تجھے جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کیوں نہیں کرتا. آج کے والی کو جلال کی حالت میں دیکھا تو گھبرا گیا, ایک مرتبہ سوچا کہ اب اگر میں نے دعا مانگی تو شاید میری دعا پوری نہ ہو, یا آخری موقع. تینوں دن وہی واقعہ پیش آ رہا تھا کہ دروازے سے نکلتا تھا وہی بوڑھا نظر آتا. چوتھے دن آ کے دور دور کر کے پہنچا اور کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ بے عزتی کرے گا, چلو مولا کے حکم کے خاطر اسے بھی برداشت کر لیا جائے. آگے بڑھ کے اپنا سوال پیش کیا کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی کی, آپ سے امانت طلب کرتا ہوں, لیکن بجائے اس سے کہ وہ بوڑھا حیران ہوتا, پریشان ہوتا, غصہ کرتا, ایک مرتبہ اس بوڑھے نے اتنا سنا, کمر پہ ہاتھ رکھ کے سب آ بڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اے جب چل میں تجھے تیری امانت دلواتا ہوں. اب یہ حیران و پریشان اس کا تعلق کیا اور یہ کیوں اس سے یہ راضی ہو گیا, لیکن پیر چلا ذہن کے اندر نجف کے اندر داخل ہوئے, ذہنی امیر المومنین میں پہنچے, وہ بوڑھا کہتا ہے کہ خیر کیا زور طبق ہو جائے, زور طبق ہوا ایک مرتبہ تو نماز پڑھ کے نکلے, آگے آگے یہ دونوں افطار کی دکان کے سامنے وہ لوگ جمع ہونے لگے جنہیں پتا تھا کہ اس کا طریقہ کیا, لیکن اس سے پہلے کہ آج وہ کوئی نصیحت شروع کرے کہ بوڑھا کھڑے ہو کر کہتا کہ جب اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں گفتگو کر لوں. جب مرتبہ اس بوڑھے کی بزرگی کو دیکھا, اس کے نورانی چہرے کو دیکھا, وہ خاموش ہو گئے. اس نے فقط اتنا کہا کہ آئے لوگوں میں نجف کے قدیم بات چیتوں میں سے ہوں, اور اب سے بہت پہلے جوانی کا زمانہ مجھے یاد ہے کہ میں انتہائی غریب تھا, میں نے اپنے یہودی سے اپنے یہودی پڑوسی سے قرضہ لیا, دس درہم قرض 10 درہم کا آپ کو سویا آپ کی حالت میں نے دیکھا کہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہوں, کتاب و کتاب کی منزل کے بعد حکم خدا ہوا کہ اسے جنت کی جانب جانے دو اگر یہ پولیس اسٹاف سے گزر سکے. بس اتنا سننا تھا میں کچھ کچھ چلا پولیس اسٹاف پر میں نے قدم رکھا, موبائل سے زیادہ بارش, تلوار کی ہاتھ سے زیادہ تیز, ہاتھ سے زیادہ گرم خود, میں اس پر چل رہا ہوں اور ایک ایک کر کے ساری مشکلات کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. یہاں تک کہ جب آگے پل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جیتے جو جہنم اس کے شوروں میں حرکت ہوئی اور ایک مرتبہ جہنم کی آگ حلق ہونے لگی. بلند ہوتے ہوتے پولیس سراج کے قریب پہنچی اور اس نے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جل رہا ہے اور پھر رہا, لیکن وہ آگے بڑھ کر اسی جلتی ہوئی حالت میں میرا راستہ ہوتا اور کہتا ہے کہ ایسے اب تو آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ میرا ہاتھ نہیں کٹا جائے. میں نے حیران ہو کر پوچھا تو کون؟ اس نے کہا غور سے دیکھ, اب جو دیکھا تو میں نے پہچان کیا یہ میرا وہی وہی یہودی پڑوسی کہ جس کے اب کو میں نے قبض کر لیا. بس ایک مرتبہ اسے پہچاننا تھا کہ میں نے آزاد میں نے اپنے ساتھی فرشتوں سے کہا کہ ہٹاؤ اسے یہودی ہے جس نے کھلا میرا راستہ روک رہا ہے جبکہ میں جنت کی لاڑی پڑھ رہا ہوں. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم مجبور اسے حکم خدا یہ ہے کہ اپنا حق طلب کر سکتا, اب جو میں نے سنا میرے ہوش و حواس ٹھیک ہو گئے, میں یہاں پہ اس کا حق کیسے ادا کروں؟ دنیا میں مانگتا اور یہ پتا ہوتا کہ جنت کے آدمی میں مجھے روک لیا جائے گا تو 50 کے بچے 5,000 درہم میں دیتا, لیکن یہاں پہ جا کر ایک مرتبہ گھبرا کے میں نے کہا کہ ایسا تم نے ایسے مقام پہ مانگا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کہ بہرحال میں اپنا حق لے کے آؤں گا اور اس کا صحیح تو کب سے کب اس طرح سے میں اپنا حق لوں گا. یہ کہہ کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اپنے ناخنوں سے میرے سینے کے گوشت کو ایک مالک برابر گوشت کو نوچ کے اتارا, تکلیف کی جدت سے میری آنکھ کھلی اور اے حجت سے رہنے والوں 50 سال کا عرصہ گزرا, میری حالت دیکھو. یہ کہہ کہ اس نے اپنا گھر بار کھولا تو سب نے دیکھا کہ وہ زخم اب تک اس کے جسم کے اوپر موجود ہے. ایک مرتبہ فقط اتنا کہتا کہ نجت کے رہنے والوں میں میں تمہارے سامنے ایک زندہ ثبوت اور زندہ مثال موجود, اور یہ کہہ کہ وہ واپس چلا گیا. ادھر اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اس کپتان نے سنا ایک مرتبہ چپکے سے اس کے اجازے کو بلا کے اس کی حالت کو ادا کر دیا. مگر یہ اخبار سے تم یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ معصومین کی جو سبھی روایات ہماری روشنی میں پہنچی ان کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ اور جو خواب اگر کہ اس میں کہیں معصوم امام نہیں لیکن بالکل صحیح, کیونکہ اکثر روایات سے یہی مستفاد ہوتا کہ سورہ فجر کے اندر کے جو اشار ہے انا ربک لبالمرصاد, تو تمہارا رب قیامت کے دن جب خاص مقام پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا کہ فقط میں زبان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں ورنہ خدا کے لیے سینے تصور میں نہیں ہو سکتی, اتنا ربک لبالمرصاد تمہارا خدا تمہاری خاص میں ہے. تو شیخ عباس سے قمی کہتے ہیں کہ معصومین کی روایات میں یہ ثابت ہے کہ یہ پولیس سراج کے بارے میں کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو کسی کا حق اور سن کر کے لائے گا چاہے باقی مقامات سے گزر جائے, مگر کہ باقی مقام سے گزرنا اور مشکل ہے, قبر کی منزل ہے, قیامت کے میدان کی منزل, لیکن اگر باقی مقامات سے گزر جائے تو پورے سراج وہ مقام ہے جہاں پر ہر اس شخص کو روکا جائے گا جس نے کسی کا حق وقت کیا, اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا کہ جب تک کہ جب وہ آدمی سے معاف نہ کر دے اس کا عقص کیا گیا ہے, اور یا پھر یہ کہ اپنے اس گناہ کی سزا برداشت نہ کرے. تو اگر ایک یہودی جو جیسی جس میں ایک اسلام میں ہے اور اس کا حال محفوظ ہے, اگر اس کا حقص کرنے کی بنا پر ایک شخص کے لیے جنت کو جنت میں جاتے جاتے راستہ روکا جا سکتا, تو ایک مومن اور ایک برادر ہے ایمانی کے حق کو غصب کرنے والے کو قیامت کے میدان میں کن جنتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. اور اس سلسلے میں معصومی نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ ایک بات بتائی جس کی مکمل تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعے کے درس میں ہوگی. آج سے ایک پرانی بات آپ نے سنی لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ موضوع مکمل ہوگا. وقت ختم ہو چکا ہے درس کا, اب جو صاحبان جانا ہے ہم تشریف سے جا سکتے ہیں, ان کا کوئی سوال یا سوال کر سکتے ہیں. آپ کو